إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولا تتبع سبيل المفسدين میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں منہج کی معلومات منہج کے سلسلے میں صحیح علم کا ہونا یہ دین کے سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے اور ایک انسان کے لیے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی راستے پر چلے جس پر ہمارے اسلاف چلے ہیں وہ کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کریں وہ کسی ایسے راستے پر نہ چلے جو بعد میں لوگوں نے اپنے طور پر بنا لیا ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور ان کے بعد آنے والے اسلاف نہ چلیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو سلف کے منہج کے خلاف ہیں جو سلف کا منہج نہیں ہے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ آدمی ان گڑھوں سے بچے جو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں جو خود ہلاکت ہے انہی میں سے ایک چیز جو آج کے درس میں ہم دیکھیں گے وہ پچھلے درس کا ایک اعتبار سے تتمہ ہے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ بدعات کے معاملے کو ہلکا سمجھنا یہ سلف کا منہج نہیں بہت سے لوگ بدعات کے معاملے میں اتنے حساس نہیں ہوتے ہیں وہ صرف شرک کو برا سمجھتے ہیں کفر کو برا سمجھتے ہیں لیکن بدعات کا جب معاملہ آتا ہے تو اس کو ہلکا سمجھتے ہیں بعض اوقات خود ہی اس میں واقع ہو جاتے ہیں رشتہ داری کی وجہ سے اولاد کی محبت میں یا کبھی بیوی کی وجہ سے گھر والوں کی وجہ سے کبھی سماج میں جینے کی اہمیت ان کو معلوم ہوتی ہے کہ سماج میں جینا ہے ہم کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو سماج کے دباؤ کی وجہ سے بھی وہ بدعات میں واقع ہوتے ہیں اگر منع کیا جائے تو سمجھتے ہیں کہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تو سلف ایسا نہیں کرتے تھے وہ بدعات کو برا مانتے تھے اور بدعات سے بچتے تھے اور بدعات کی ترویج یا بدعات کے پھیلنے کو روکنے کی کوشش کرتے تھے کوئی آدمی اگر بدعات میں دکھائی دے تو فوراً اس کو ٹوکتے تھے یہ نہیں کہ بدعات ہی تو ہے شرک نہیں ہے کفر نہیں ہے وہ ایسا نہیں کرتے تھے آج اس سے آگے بڑھ کر ہم اہل بدعات کے بارے میں سلف کا موقف دیکھیں گے اس سلسلے میں شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف تعظیم المبتدع وتفقیمہم اہل بدعات کی تعظیم کرنا اور ان کو اونچا کر کے پیش کرنا یہ سلف کا منہج نہیں یعنی جو لوگ بدعاتی ہیں ان کی تعریف کرنا ان کو بڑا بنا کے پیش کرنا ایسے طور پر ان کا تعارف کرنا ایسے طور پر ان کے بارے میں بات کرنا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی تعظیم پیدا ہو اور لوگ ان کی طرف مائل ہوں سلف کا یہ منہج نہیں ہے بدعات حقیر ہے بدعات بری چیز ہے لہذا جو انسان بدعات کا داعی ہو بدعات کے لیے لڑتا ہو بدعات کا اہتمام کرتا ہو اس بدعات کے سبب وہ بھی مسلمانوں کی محبت اور ان کے احترام سے محروم ہوتا ہے لہذا کہتے ہیں کہ اہل بدعات کی تعظیم کرنا اور ان کو اونچا کر کے پیش کرنا، اونچا اور بڑا بنا کے پیش کرنا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ آئیے اس تعلق سے ہم سلف کے اقوال دیکھتے ہیں۔ شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، کان سفیان الثوری یبغض اہل الاہواء۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ اہل بدعات سے دشمنی اور نفرت رکھتے تھے۔ وَيَنْهَا عَنْ مُجَالَسَتِهِمْ أَشَدَّ النَّهْيِ، اور بدعتیوں کی صحبت سے، ان کی مجلسوں میں شریک ہونے سے بہت سختی سے منع کرتے تھے۔ اس کو ابو الفضل المقری نے اپنی کتاب احادیث فی ذم الکلام و اہلہ میں ذکر کیا ہے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ اہل بدعات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کی مجلسوں میں شریک ہونے سے لوگوں کو سختی سے منع کرتے تھے۔ اہل بدعات سے دور رہنا اور ان کی مجلسوں سے دور رہنا ہلاکت سے دور رہنا ہے۔ اہل بدعات کا قرب، ان کی مجلسوں سے قرب، یہ ہلاکت سے قریب ہونا ہے۔ تو یہ سلف کا طریقہ ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح سے امام البیہقی کہتے ہیں، وکان الشافعی رضی اللہ عنہ شدیدا علی اہل الالحاد و اہل البدع۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ اہل الالحاد اور اہل بدعات پر بہت سخت تھے، ان کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ کن کے؟ اہل الالحاد، وہ جو صحیح دین سے منحرف ہو جائیں یا مرتد ہو جائیں، اور اہل بدعات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی سنت کو چھوڑ کے بدعات میں واقع ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان پر بڑے سخت تھے، مجاہرن ببغضہم وہجرتہم، اور ان لوگوں کے بغض اور ان کو ترک کرنے کو علانیہ ذکر کرتے تھے، یعنی صاف بتاتے تھے میرا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دور رہا ان سے۔ تو یہ کون کرتا تھا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اہل بدعات سے دوری اور لوگوں کو ان سے متنبہ کرنا، ان سے خبردار کرنا، یہ اہل حق کا طریقہ ہے۔ آپ اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنے دوست احباب، اگر وہ جا رہا ہے اور سامنے گڑا ہے، کوئی گھر میں جا رہا ہے اور گھر کے اندر سانپ ہے، آپ کبھی اس کو جانے نہیں دیں گے۔ آپ اس کو متنبہ کریں گے، خبردار کریں گے، وہاں گڑا ہے، یہاں سانپ ہے، تم کو ڈس لے گا، تم کو نقصان پہنچے گا، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سانپ کے ڈسنے سے اور گڑھے میں گر کے زخمی ہونے سے زیادہ مضر، نقصان والی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی بدعتی مجلس میں جائے اور ان کے اعتقادات اور ان کی بدعات میں ملوث ہو۔ لہذا سلف اسے سختی سے روکتے تھے۔ امام البیہقی نے امام شافعی کا یہ قول مناقب الشافعی میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے فضیل ابن عیاض کہتے ہیں، من عظم صاحب بدعت فقد اعان على هدم الاسلام۔ شرح السنہ میں امام البربہاری نے اس کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں من عظم صاحب بدعت فقد اعان على هدم الاسلام، جس نے بدعتی کی تعظیم کی، جس نے بدعتی کی تعظیم کی، اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد کی ہے۔ آدمی کو لگ سکتا ہے کہ کیا بڑا مسئلہ ہے، کسی بدعتی کی تعظیم کرنے میں کیا نقصان ہے؟ ایک انسان گمراہ ہے اور لوگوں کے درمیان وہ گمراہی کو پھیلا رہا ہے، اور دوسرا انسان جانتا ہے کہ یہ گمراہ ہے، اس کا منہج غلط، اس کا عقیدہ غلط، یہ سنت کی بجائے بدعات کو عام کر رہا ہے، اور پھر یہ آدمی لوگوں کے درمیان اس کی تعریف کریں اور اس کا معاملہ بڑا بنا کے بتائیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے احترام اور محبت اور تعظیم پیدا ہو کیونکہ فلاں صاحب اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ اس کی تعریف کرنے کی وجہ سے، اس کی تعظیم کی وجہ سے لوگ اس کی طرف بھی مائل ہو جائیں گے، اور لوگ اس سے اس کی بدعات سیکھیں گے، ہو سکتا ہے اس کے غلط عقائد اس سے سیکھ کے گمراہ ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ لہذا اہل حق کو چاہیے کہ وہ اہل باطل کا تذکرہ اس طور پر نہ کریں
کہ عوام کے دلوں میں اہل باطل کی تعظیم پیدا ہو اور عوام ان کی باتوں کو سننے اور سیکھنے لگے اور گمراہ ہو جائے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسلام کو نقصان ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ حق کی بجائے باطل عام ہوگا. حق کی بجائے باطل عام ہوگا. تو جو انسان بدعتی کی تعظیم کرتا ہے, امام فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ فقد اعان علی ہدم الاسلام, اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد کی ہے. وہ اسلام کی دیوار پختہ نہیں کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ اسلام کو نقصان پہنچانے والے کی مدد کر رہا ہے. اگر کوئی آدمی آپ کا گھر ہے مثلا, اس کو توڑنے کے لیے کچھ اوزار اس کے پاس کم ہیں, آپ اس کو لا کے دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں دیوار ڈھانا چاہتا ہوں, ایک کام کرو یہ چیز لو, اس سے آسانی سے ڈھائی جائے گی, اس سے آسانی سے دیوار گرائی جا سکتی ہے. آپ کبھی کریں گے؟ نہیں. اسی طرح سے بدعتی کی تعریف کرنا, لوگوں میں اس کی تشہیر کرنا, لوگوں کو اس سے جوڑنا, یہ کیا ہے؟ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعت. اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے کیا؟ اسلام کسی فلسفے کا نام نہیں ہے. اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے, اور وہ سنت سے معلوم پڑتا ہے. اسلام معلوم کیسے پڑے گا؟ کیا ہے؟ سنت اسلام ہے. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے, میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ, میں بھی اور میری پیروی کرنے والی بھی. صراط مستقیم کی دعوت, اسلام کی دعوت, توحید کی دعوت, حق کی دعوت, سنت کی دعوت, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اور اس کے بالمقابل ایک بدعتی کیا کر رہا ہے؟ بدعت کی دعوت دے رہا ہے. اپنے فلسفے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا کے بدعت پر لوگوں کو لگا رہا ہے. اگر آپ اس کا تعاون کرتے ہیں اس کے مقصد میں, یا اس کی شخصیت کا مقام لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں, تو آپ کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ آپ اسلام کو اور سنت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو کہتے ہیں من عظم صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. اور آگے آئیے, فضیل ابن عیاض ہی کا قول ہے, کہتے ہیں من احب صاحب بدعت احبط اللہ عمله واخرج نور الاسلام من قلبه. یہ بڑی سزا ہے. کہتے ہیں من احب صاحب بدعتی, جو کسی بدعتی سے محبت رکھتا ہے. یہاں یہ سمجھے بدعتی کون. پچھلے درس میں بھی میں نے کچھ وضاحت اس سلسلے میں کی تھی. بدعتی وہ نہیں جو اپنی جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے کسی بدعت میں مبتلا ہے یا ایک آدھ بدعت کر رہا ہے. بدعتی کا اطلاق اس آدمی پر ہوتا ہے جو علم کے باوجود بدعت پر اڑا رہے اور اس بدعت کو عام کرتا ہو. اس بدعت کے معاملے میں وہ لوگوں کا امام ہو, پیشوا ہو, وہ لوگوں کا رہنما اور سردار ہو, ایسے آدمی کے بارے میں یہ بات ہے. جو لوگ عام ہیں, عام عوام ہیں, ان کو معلومات نہیں ہیں, بیچارے نہ پڑھے لکھے ہیں, نہ ان کو کسی نے سکھایا, نہ کچھ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا. اب جو لوگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کو نصیحت کی جائے گی, ایسے لوگوں کا دل نرم کر کے ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آ کے ان کو قریب کیا جائے گا, ان کو دور نہیں کریں گے. عوام کی بات الگ ہے, سردار کی بات الگ ہے. یہ دونوں چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے. جب بھی بدعتی کا لفظ آئے گا عموماً اس سے مراد بدعت کا داعی ہوتا ہے, کہ وہ ایک غلط چیز سماج میں عام کر رہا ہے. جس کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے, جو سپیکر ہے, خطیب ہے, کسی مسجد کا امام ہے, یا کتابیں لکھتا ہے, یا بیانات دیتا ہے لوگوں کے اندر, وہ بولنے والا ہے, وہ اپنی بدعت کی ترویج کرتا ہے, وہ بدعت کا داعی ہے, وہ امام ہے, وہ قائد ہے لوگوں کا. ایسے آدمی کی تعظیم کرنا لوگوں کو اس کی طرف پھیرنا ہے, اور وہ لوگوں کو کنفیوز کر سکتا ہے. عوام کے پاس علم ہوتا ہے؟ نہیں. قرآن کی آیت پیش کر دی, کچھ بھی مطلب بتا دیا. عوام یہ نہیں دیکھتی کہ مطلب اور اس سے نکالا ہوا مسئلہ آیت کے مطابق ہے کہ نہیں. وہ یہ دیکھتی ہے کہ قرآن کی آیت پڑھا اس نے, دلیل تو دیا نا اس نے. عام طور سے لوگ کیا کہتے ہیں, دلیل تو دیتے نا وہ بھی دلیل دیتے وہ بھی دلیل دیتے ہیں لیکن اس دلیل کا ان کے مسئلے سے کتنا تعلق ہے؟ جو بات وہ اس آیت سے نکال رہا ہے وہ کتنی صحیح ہے یہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے. لیکن بہت سارے لوگ کیا ہیں, کوئی آیت پڑھ دے, کوئی حدیث پڑھ لے, فوراً معتقد ہو جاتے ہیں, اس کے فوراً اس کے سننے والے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی کیا کرتا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے, حدیث پڑھتا ہے. لیکن اس آیت سے اس نے گمراہی اخذ کی, اس حدیث سے اس نے غلط مسئلہ نکالا, یہ وہ سمجھنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے فہم پر اعتماد نہ کرے بلکہ اہل حق کو, اہل حق کی طرف رجوع کریں, جو برابر سانپ کو ٹوکری میں ڈالتے ہیں, وہ برابر جانتے ہیں, وہ برابر پکڑ سکتے ہیں. ہر آدمی سانپ پکڑ سکتا نہیں, اس کے لیے خاص ایکسپرٹیز ہوتی ہے. بعض وقت آدمی پکڑنے جاتا سانپ اس کو ڈس لیتا ہے. نہیں نہیں میں جاتا ان کی مجلس میں دیکھتا کیا غلط بولتے ہیں. بھولا بھلا دین کا دائی یہ ابھی تیار ہوا نہیں, تیار کرنے کے لیے شوقین ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, آپ ان سے کہیں کہ ارے وہ گمراہ ہیں, مت جاؤ وہاں پہ, مت بیٹھ اس کے ساتھ میں, مت بیٹھ اس کی مجلس میں, مت سن اس کا بیان, مت پڑھ اس کی کتاب. میں غلطیاں ڈھونڈ رہا ہے اس میں, میں وہاں جاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں کیا غلط بولتا ہے. میں اس کے یوٹیوب چینل سے سنتا ہوں, میں اسٹڈی کر رہا ہوں, تھوڑا ریسرچ کر رہا ہوں میں, کیا ہوتا اس کا نتیجہ. جو آدمی اونٹ کی دم پکڑ کے کنویں میں سے گھسیٹنے کی کوشش کرے, ارے اونٹ جا رہا کنویں میں, میں پکڑ کے کھینچ رہا اس کو, کیا ہوتا؟ اونٹ اس کو لے کے کنویں میں جاتا ہے. اوقات ایسا ہوتا, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوست ہے وہ کہتا ہے ایک کام کر, ہم لوگ غلط ہیں نا, چل ہمارے ساتھ, ہمارے پیر صاحب سے بات کر, اگر غلط رہیں گے میں بھی چھوڑ دوں گا. پیر ایسے ہی رہتا کیا؟ وہ ایسے ہی پیر بنا؟ ہاں, وہ کئی نالے ندیوں کا پانی پیا ہے. اب ایسا آدمی اس کے پاس ہی جاتا ہے, بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتا قرآن کی یہ آیت ہے, فلاں یہ حدیث ہے. اب اس کو سوال پوچھنے آتا لیکن جواب چیک کرنے نہیں آتا. اب وہ جواب سنتا ہے, اب پیر صاحب پوچھیں گے کیا بولنا ہے تمہارا اس بارے میں, یہ حدیث ہے, یہ فلاں کتاب دارمی کی حدیث ہے. اب اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ دارمی کون سی کتاب ہے, لیکن حدیث کی کتاب ہے, وہ دھڑلے سے بول رہا ہے اور سو لوگ بیٹھے ہیں, سو لوگ کیا بولے ایک آواز میں, ماشاء اللہ. اس ماشاء اللہ کا بھی اس کے دل پہ ایک اثر ہوتا ہے کہ اتنے لوگ سچ مان رہے ہیں, میں کیسے جھٹلا ہوں. کبھی کبھی ہمت بھی کرتا ہے, بتائیے کون سی کتاب میں ہے, لاؤ رے ذرا, ہو اتنی بڑی کتاب لے جاتا, رکھو اس کے ہاتھ میں, اس کی گود میں رکھو, رکھتے اس کی گود میں سے بچہ لا کے رکھے. اب بولتا دیکھو یہ حدیث جو میں نے بیان کی فلاں پیج پہ ہے, کھولو. بولتا ہو ہے حدیث, وہ عربی میں پڑھ کے سناتا, یہ بھی دیکھتا ہاں برابر ہے, زیر زبر تو نہیں اس کے اندر لیکن پڑھ رہا الفاظ برابر ہے کہ نہیں. ہاں جو حدیث میں نے بیان کی, یہ کتاب کا نام دیکھو, کھولو پلٹاؤ, دارمی ہے کہ نہیں, فلاں کتاب ہے کہ نہیں, ہاں کتاب ہے. تو ملی نہ دلیل, اب کیا بولے گا؟ اب یہ آدمی دو چیز نہیں کر سکتا ہے. نمبر ایک, پہلے تو ترجمہ معلوم نہیں کیا ہے, واقعی جو پڑھا اس کا مطلب کیا ہے, جو یہ بتا رہا وہی ہے کہ نہیں, اب بولے گا کیسے, اس کا ترجمہ مجھ کو نہیں آتا. اگر بولے گا اس کا مطلب مجھ کو نہیں سمجھا, آپ بول رہے ہو کیسے چیک کروں, تو کہے گا تم کو جب آتا نہیں تو بحث کیوں کر رہے ہیں. جب تم کو ایک حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے تو تم بحث کیوں کر رہے ہیں؟ بحث وہ کرتا ہے جس کے پاس علم ہو. دو, وہ حدیث اگر ترجمہ اس کو معلوم بھی ہو تو صحیح ہے کہ ضعیف, یہ نہیں معلوم. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ علم نہیں ہے, نہ اسماء الرجال کا ہے, نہ مستلزم الحدیث کا ہے, اس کو نہیں آتا کہ صحیح حدیث ہے کہ ضعیف ہے. تو ایسا آدمی پوچھ, صحیح ہے کیا حدیث؟ وہ تو انہوں نے کہیں لکھا ہے ضعیف ہے, وہ بھی ہوشیار ہے, وہ کیا کرتا, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے جب کتاب لکھی محدث نے تو لکھا کیوں جب غلط ہے تو لکھا نا انہوں نے. ہاں امام دارمی اچھے کہ نہیں, بہت اچھے. فلاں عالم امام حاکم اچھے کہ نہیں, اچھے ایک دم. انہوں نے کیا لکھے ادھر, لکھے ضعیف ہے تو پھر لکھے تو صحیح ہوگی. تمہارے پاس ہے کہ کوئی دلیل ضعیف ہونے کی؟ نہیں. لاؤ کاغذ, لکھو معافی نامہ, میں مانتا ہوں کہ انہوں نے بتایا اور ایسا 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 ہے, دستخط کرو, وہ بھی انگلش میں. کیا ہوا؟ ہار گیا. اب ادھورے علم کے ساتھ گیا, اب کیا ہو گیا؟ فلاں علامہ آیا تھا اور اس نے فلاں سے بات کی پیر صاحب سے, پیر صاحب نے جواب دیا, کچھ بھی نہیں بول پایا. کیا بولا معلوم؟ میں تحقیق کروں گا. یہ حال اس کا ہے. اب اس کو انہوں نے کام دیے ہیں تحقیق کا, اب جائے گا تحقیق کرے گا, وہ اس کے پاس علم نہیں تھا. چیک کروں گا بولا, اس میں معلوم کروں گا بولا, اس کو نہیں معلوم. سارے گاؤں میں ہوتا ہے کہ مان کیا ہے, نہیں ہے تمہارے پاس, کیوں گیا؟ کیوں گیا؟ نہیں جانا چاہیے. اس لیے کیا کہا کہ جو بدعتی کی مجلس میں جاتا ہے, کیا کہا انہوں نے, امام سفیان الثوری کے بارے میں کیا ہے, کان سفیان الثوری یبغض اہل الاہواء وینہ عن مجالستہم اشد النہی. اہل بدعات کو سخت ناپسند کرتے تھے, ان سے کوئی انسیت محبت کا معاملہ نہیں تھا. اور وینہ عن مجالستہم اشد النہی, اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو سختی سے منع کرتے تھے. تو ایسے جو بھی لوگ ہیں جو بدعات کو عام کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. یہاں پہ کیا فرماتے ہیں فضیل بن عیاض, من احب صاحب بدعت, جو کسی بدعتی سے محبت رکھتا ہے, احب اللہ احبط اللہ عملہ, اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے. اور وہ اخرج نور الاسلام من قلبه, اس کے دل سے اسلام کا نور اللہ نکال دیتا ہے. کس چیز پر ہو رہا ہے؟ یہ بدعتی سے محبت رکھتا ہے. بولے ان کی بیان, ان کا بیان بہت اچھا لگتا ہے میرے کو. ارے اس کا عقیدہ غلط ہے. نہیں, عقیدہ الگ چیز ہے, لیکن جب اخلاق پہ بولتا ہے نا, ایک دم دل نرم ہو جاتا ہے. عقیدہ غلط ہے اس کا, ہاں, لیکن اخلاق پہ بہت زبردست بولتا ہے. سنتے 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 کیا ہوتا, اس کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے. اب محبت ایک بار دل میں آ گئی, ممکن ہے اس کے اوپر کوئی رد کریں اور اس کے غلط عقیدے پر رد کریں, اس محبت کی وجہ سے اس غلط عقیدے کو بھی ڈیفینڈ کرے گا, ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی دلیل ہو. ایسا بولتا آدمی, اگر کوئی آدمی کسی سے محبت ہو گئی, پہلے کیا ہوتا آدمی کو مسئلہ کوئی پیش آیا, کسی مسئلے میں ڈھونڈا اس کو علماء کا جلدی ملا نہیں, کیونکہ وہ سرچ میں وہ بعد میں آ رہا. پہلے جو ٹاپ میں آیا, ہاں, پیڈ سرچ, تو اب اس میں اوپر آیا تو کلک کیا, جو دل میں تھا وہی جواب ملا, ایک دم دل فدا. اپنے دل کا جواب ملا, یہاں سے محبت کی الفت کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جو چاہ رہا تھا وہ جواب ملا, حلال کے حرام, حلال کے حرام, کوئی کیا ہے جواب, کیا ہے جواب, آیا ہے یہ معاملہ میرے سامنے پیش آیا ہے, دیکھیں کیا ہے, بول دیا حلال, خلاص دل آ گیا اس کے اوپر, محبت ہو گئی اس. پھر دھیرے دھیرے دوسرے ٹاپک پہ بھی ڈھونڈتا, ان کا جواب کیا ہے. دو تین بار ہوتے 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 پھر ان کا فین بن جاتا ہے, ان کا فین بن گیا ایک بار. اب اس کے بعد کوئی اس کے خلاف بولے, اس کے بارے میں کچھ بولو مت, ان کے بارے میں نہیں سن سکتا میں, کیونکہ ان کے ذریعے مجھ کو ہدایت ملی ہے, ان کے ذریعے مجھ کو ہدایت ملی, اب میں ان کے بارے میں نہیں سن سکتا. ہاں, جس کو تو ہدایت سمجھ رہا ہو, ہدایت ہے کیا؟ ہدایت کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات اور تعلیمات کے مطابق اس کا یہ عقیدہ غلط ہے, اس کا منہج غلط ہے, یہ بات غلط کیا اس نے, یہ بات غلط, ایک آدھ دس باتیں صحیح کیا ہے, اس نے 90 باتیں غلط کیا ہے. بعض اوقات اس سے محبت ہونے کی وجہ سے کیا بولتا ہے, وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, وہ بھی ریسرچ اسکالر ہے, کچھ تو ان کے پاس بھی ہوگا, تم بات کرے گیا ان سے ایسے ایسے چیزیں لاتا ہے، اگر واقعی وہ غلط ہے تو تم ڈائریکٹ ان کو بولو نا، ڈائریکٹ ان کو بولو، ضروری ہے بھئی کوئی آدمی اگر گمراہ ہے اس کو ڈائریکٹ بولنا ہے، کوئی شرط نہیں اس کی، اس کا اگر اس کی گمراہی اگر عام ہے تو اس کا رد کر دینا یہ کافی ہے، براہ راست اس سے بات کرنا فرض نہیں ہے۔ کون بولا ہے دلیل؟ کس کیا کوئی دلیل ہے اس کی کہ اس سے بات کرو؟ نہیں، اس کا رد کر دینا کافی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس سے جب تک بات نہ کریں اس کا رد نہیں کر سکتے، نہیں، یہ تو اپنے اطراف کے لوگوں میں جو متعلقین ہیں ان کے لیے بولا جا سکتا ہے، اہل حق کے بارے میں بولا جا سکتا ہے کہ پہلے دیکھو، کیونکہ وہ اہل حق میں سے اس کے پاس دلیل ہو سکتی ہے، جو اہل باطل ہیں ان کے بارے میں قاعدہ نہیں ہے کہ اس سے بات ہی ہونا چاہیے تمہاری۔ ہاں یہ اچھا ہے کہ نصیحت کریں، لیکن لازم شرط یہ نہیں، تردید کے لیے، تردید کے لیے شرط یہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ احبط اللہ عملہ، اللہ اس کا عمل برباد کر دیتا ہے، اور اخرج نور الاسلام من قلبه، اس کے دل سے اسلام کا نور اللہ نکال دیتا ہے، اس کا دل بگڑ جاتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور آدمی کیا کرتا ہے اس کی صحیح کچھ باتوں کی وجہ سے اس کی غلط باتوں کی بھی تائید کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا دل پھر اس کے اندر سے وہ سادگی، وہ نورانیت، وہ حقانیت نکل جاتی ہے، پھر نہ صرف وہ بلکہ اوروں کے بھی پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ جس کو فالو کر رہا ہے یہ بھی اس کو فالو کرنے لگتا ہے، اس طرح سے دروازہ گمراہی کا کھل جاتا ہے۔ اہل باطل سے دور رہنا چاہیے، اہل باطل سے دور رہنا چاہیے۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں الارواح جنود مجندہ، روحیں لشکر کی طرح ہیں، فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف۔ عالم ارواح میں روحیں تھیں جن میں آپس میں الفت ہو گئی، ایک دوسرے کو جنہوں نے پہچانا، محبت ان میں ہو گئی، جڑ گئے، دوست بن گئے، اور جن میں آپس میں اختلاف اور تناکر ہوا، ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، پسند نہیں کرتے ہیں، دنیا میں ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ولا یمکن ان یکون صاحب سنۃ یمالی صاحب بدعۃ الا من النفاق، کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک سنت والا ایک بدعات والے سے محبت رکھے، تعلقات رکھے، اس سے الفت رکھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، الا یہ کہ اس کے دل میں نفاق، اس کے دل میں کیا ہو؟ نفاق۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر میں حق اور باطن میں باطل، ظاہر میں ایمان، یہ بہت بڑا نفاق ہے، ظاہر میں ایمان اور باطن میں کفر، اور اس کا چھوٹا مرتبہ کیا ہے؟ ظاہر میں حق اور باطن میں باطل۔ تو ایسا معاملہ بدعتی کے ساتھ الفت رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انگلش میں بھی ایک کہاوت ہے برڈز آف سیم فیدر فلاک ٹوگیدر، ایک جیسے پرندے آپس میں جمع ہوتے ہیں، کبوتر کبوتر، کوے کوے، ہاں جمع ہوتے ہیں۔ آپ دیکھا کوا اور کبوتر بازو میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آپس میں، وہ کائیں کائیں کر رہا ہے، گٹر گٹر کر رہا ہے، نہیں ہوتا ہے، جب ساتھ میں جڑتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک طبعی بات ہے۔ تو ایک صاحب سنت، ایک صاحب بدعت کے ساتھ اس کی الفت اور تعلقات اور بالکل قربت ہو، نہیں ہوتا ایسا، اس کے اثرات اس میں ہیں تبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کے دل میں اگر سنت کی محبت ہے تو بدعت کی نفرت ہوگی، اہل حق کی محبت ہے تو اہل باطل کے لیے دل میں نفرت ہوگی، اگر نہیں ہے تو یہ ابھی سیدھے صاف اسلام پہ نہیں آیا، اس کے دل میں اور ظاہر میں اختلاف ہے، اس کے ظاہر میں اور باطن میں اختلاف ہے۔ الابانہ میں ابن بطہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، دیکھیں کتنی سخت باتیں علماء کہہ رہی ہے، یہ بڑے بڑے علماء ہیں، اتنی سخت باتیں اہل بدعات کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اہل بدعات سے تحذیر کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے۔ امام احمد کے بیٹے عبداللہ ابن امام احمد کہتے ہیں قلت لی ابی، میں نے اپنے والد سے کہا، قلت لی ابی، کیا کہتے ہیں؟ ما تقول فی اصحاب الحدیث، یأتون الشیخ لعلہ یکون مرجئا او شیعیا او فیہ شیء من خلاف السنہ. کہتے ہیں کہ والد صاحب آپ کا کیا کہنا ہے کہ بعض اصحاب الحدیث اہل حدیث حدیث والے چاہے حدیث سیکھنے والے ہوں یا حدیث پہ چلنے والے ہوں یأتون الشیخ ایک شیخ کے پاس آتے ہیں ایک شیخ کے پاس آتے ہیں لعلہ یکون مرجئا او شیعیا ممکن ہے وہ مرجئہ میں ہو مرجئ ہو کون وہ جو یہ مانتے ہیں کہ گناہ ایمان کو نقصان نہیں دیتے ہیں سب کا ایمان برابر ہے انبیاء کا فرشتوں کا اور بدترین فاسق سے فاسق مسلمان کا ایمان سب کا برابر ہے اور گناہ سے ایمان کو نقصان نہیں ہوتا ہے اور آدمی کے لیے اعتقاد یا اقرار ہی کافی ہے عمل ایمان میں نہیں ہے عمل ضروری نہیں ہے ایمان میں عمل نہیں آتا ہے ایسا آدمی مرجی ہے یہ گمراہ طرح ہے. کہتے ہیں لعلہ یکون مرجئا ہو سکتا ہے وہ مرجی ہو او شیعیا یا شیعہ ہو شیعی ہو شیعہ سبھی جانتے ہیں. کہتے ہیں او فیہ شیء من خلاف السنہ یا اس میں سنت کی مخالفت کچھ پائی جاتی ہو وہ سنت سے ہٹ کے چلتا ہے ایسے آدمی کے پاس کچھ لوگ حدیث کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کہتے ہیں ایم بغی ان اسکت فلا احذر عنہ ام احذر عنہ. امام احمد سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے کیا مناسب ہے میں خاموش رہوں اس کے بارے میں لوگوں کو خبردار نہ کروں یا لوگوں کو خبردار کروں کہ یہ آدمی بدعتی ہے اس سے علم حاصل مت کرو یا چپ ہو جاؤں جس کو جو کرنا ہے کریں اس کو کیا کرنا ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں میں خاموش رہوں یا بتاؤں. قال ان کان غور کریں امام احمد کا جواب دیکھیں کیا ہے کہتے ان کان یدعو الی بدعت وہو امام فیہا ویدعو الیہا قال نعم تو حذر عنہ. کہا کہ اگر وہ آدمی اپنی بدعت کی دعوت دیتا ہے وہ بدعت کی طرف دعوت دیتا ہے اس بدعت میں وہ امام ہے لوگوں کا سردار ہے اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے گا اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے گا. کون آدمی جو بدعت کا امام ہو اور لوگوں کو بدعت کی دعوت دیتا ہو. ایک آدمی بدعت میں مبتلا ہے اکیلا بیچارہ اپنی عبادت کرتا ہے کسی سے لینا دینا کچھ بھی نہیں اس کا خام خواب ساری دنیا میں اس کے بارے میں پرچار کر رہے ہیں کہ دور رہو اس سے وہ نہ کسی سے زیادہ کچھ بولتا ہے نہ کچھ سکھاتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. ایسے آدمی سے تحذیر کی بجائے ایسے آدمی کو تبلیغ اور تعلیم اور اس کی اصلاح کرنا چاہیے. لیکن وہ آدمی جو لوگوں میں گرو بن کے بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو غلط چیزیں سکھاتا ہے بدعت سکھاتا ہے اور اس کا ایک اپنا مقام ہے ایسے آدمی کے بارے میں سکوت اختیار نہیں کرنا چاہیے. جو انٹرنیٹ پہ شیخ بنا ہوا ہے جو انٹرنیٹ پہ لوگوں کا رہنما بنا ہوا ہے اور لوگ اس سے رجوع کر رہے ہیں جبکہ وہ اہل حق میں سے نہیں اور آپ خاموش ہیں آپ بتا رہے نہیں اس کو بلکہ آپ کو کسی نے اس کا کلپ بھیجا اچھا لگا آپ کو تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بھی بھیجا ہے باقی بات غلط ہے لیکن یہ بہت بھاری بات ہے. یہ بات کیسی ہے اپنے مولوی نے بھی اتنا زبردست نہیں بولا ہے اس ٹاپک کے اوپر تو وہ لے کے آدمی کیا کرتا ہے آگے بھیج دیتا ہے اتنا بھولا نہیں بننا چاہیے. وہ کیا کرتا ہے پوچھتا اس کو کون ہے یہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں بس نام ملا کام شروع. اب وہ کیا کرتا ہے وہ جا کے یہ تو اس کی طرف سے آیا وہ رکنے والا تھوڑی ہے اب وہ کیا کرتا ڈھونڈتا اس کو ویسے بھی انٹرنیٹ تو بہت سستا ہو گیا ہے ہاں تو اب گمراہی بھی سستی ہوگی اس کے ساتھ میں. اب وہ کیا کرتا ہے سرچ کرتا ہے پوری اس کی جو جتنے ویڈیو آئے اب وہ کیا کرتا ہے والنٹریلی خود ڈھونڈتا اس کو اب وہ اس کا محتاج نہیں لیکن اس کی طرف رہنمائی اس نے کی. ساری گمراہی کا وبال اس پر ہے اس نے سوچا ایک کلپ ہی تو ہے لیکن اس کلپ کی وجہ سے کیا ہو گیا وہ ہاں وہ گمراہی کے گڑے میں جا گرا. کسی بدعت، ابور اس نے بھیجا تو کچھ تو ہوگا، اب جب اسی کی طرف سے وہ آیا ہے تو ظاہر بات ہے یہ بھی تحقیق کرنے والا ہے، اس نے بھیجا تو کچھ تو ہوگا، اب اس کو لے کے وہ کیا ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ سکوت اختیار نہ کرے بلکہ لوگوں کو خبردار کرے یہ آدمی گمراہ ہے، یہ آدمی گمراہ ہے۔ تو مسائل امام احمد میں ان کے بیٹے عبداللہ ابن امام احمد نے یہ روایت ذکر کی ہے اور یہ سلف کا منہج ہے۔ کس بدعتی سے ہجر کرنا چاہیے، آپ نے دیکھا ہجر کس سے کیا جائے گا۔ شیخ عبید الجابری حفظہ اللہ کہتے ہیں، ابھی ہیں یہ عالم مدینہ میں، کہتے ہیں والاصل حجر المبتدع، هذا هو الاصل، دین میں اصل اصول یہ ہے، بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ بدعتی کو چھوڑ دیا جائے گا، اس سے تعلق علم کا خاص طور سے نہیں رکھا جائے گا۔ بدعتی سے کیا کرنا چاہیے، آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ حجرہ وزجرہ، اس کو چھوڑنا اور اس کو رد کرنا یہ ضروری ہے۔ ان کان مظہراً بدعتہ داعیاً الیہا، دو باتیں یہاں پہ انہوں نے بیان کی، پچھلے اس میں ایک اور بات تھی۔ نمبر ایک، یہاں پہ کیا کہا، مظہراً بدعتہ، جو ظاہر کھلم کھلا بدعت کرتا ہے، ایک دو، اس بدعت کی دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب دعوت دے رہا ہے تو لوگ اس کے پھندے میں، جال میں آ سکتے ہیں، تو لوگوں کو خبردار کرنا ضروری ہے کہ یہ آدمی صحیح بات نہیں بتا رہا ہے، یہ گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اہل بدعت کی طرف لوگوں کو جانے سے روکا جائے، یہ خیر خواہی ہے۔ حدیث میں کیا ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلا چاہنے کا نام ہے۔ ایک آدمی گمراہی کی طرف جا رہا اور آپ خاموش ہیں، اگر آپ کے سامنے ایک آدمی نابینا انسان ہے، اندھا آدمی ہے، وہ چلتے جا رہا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کھائی میں گر سکتا ہے، آپ کیا کریں گے، آپ آواز دیں گے نا اس کو، آپ آواز دیں گے۔ ایک آدمی ہے، اس کا بچہ ہے، وہ آدمی بزی ہے، دوسری طرف دھیان اس کا ہے، خریداری کر رہا ہے، پیچھے سے کوئی چور آ کے اس کے بچے کو چاکلیٹ دے کے اس کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کیا کریں گے، میرا بچہ تھوڑی ہے، آپ بولیں گے نہیں، آپ کی غیرت، انسانیت آپ کی بتائے گی، صاحب آپ کا بچہ دیکھو لے کے جانا، بولیں گے نا آپ، آپ کو اس کا درد ہے جو اجنبی، یہ مسلمان، آپ کو اس کا درد اور اس کی فکر ہے، اس کا بچہ لے جا رہا، آپ یہاں دیکھیے اس کا دین لے جا رہا، وہ کیا لے جا رہا ہے، اس کا دین لے جا رہا ہے، اس کے دین کو اس سے چھین رہا ہے، اس سے حق کو چھین رہا ہے، اور آپ نہیں بتائیں گے، آپ کے مسلمان ہونے کی غیرت کہاں ہوئی، بولنا ضروری ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو لگتا ہے اس سے اختلاف ہوتا نا، اور آپ کو گالیاں دیا تو، آپ کی دکان پہ مت جاؤ لوگوں کو بولا تو، آپ کیا کریں گے، آپ اس کے دشمن بنیں گے۔ انسان دشمن کب بنتا ہے، جب پرسنل پرابلم آتا ہے، پھر اب اختلاف کے سارے قاعدے بھول جاتا ہے۔ جب تک دین کا معاملہ ہو اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اس کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، اور یہ کیا ہے، امت کو جوڑنا چاہیے، اچھی بات ہے، زمین تیری ہڑپا تو کیا کرے گا، اب تیرا بزنس اگر خراب کر دیا تو اب کیا بولے گا، آدمی صحیح نہیں ہو۔ اب جب ذاتی معاملہ پیش آتا ہے تو اتفاق اور اتحاد اور محبت کے سارے اصول آدمی کیا کرتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو آپ کی غیرت ذاتی ہے، وہ دینی ہونا چاہیے، آپ کا اختلاف محض ذاتی بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ دینی بنیادوں پر ہونا چاہیے، بھلے آپ کا وہ قریبی ہو۔ بعض محدثین نے اپنے باپ کے بارے میں، بھائی کے بارے میں بتایا، اگر وہ لسٹ ہوتی تو اور لمبا ہو جاتا، انہوں نے بتایا میرا باپ نہیں اس لائق نہیں کہ اس سے روایت لی جائے، میرا باپ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے روایت لی جائے، ایسے بھی محدث گزرے ہیں، اپنے باپ سے لوگوں کو متنبع کر دیا، یا یہ نہیں سوچا ارے باپ ہے وہ، کھلایا پلایا پالا پوسا بڑا کیا، یہ احسان کا بدلہ چکا ہے، ہاں باپ سے زیادہ دین کا احسان ہے ہمارے اوپر، باپ نے کھلایا، دنیا میں مرنے سے بچایا، ہمارے نبی نے جہنم سے بچایا ہم کو، باپ نبی کو نقصان پہنچا رہا، نبی کے دین کو نقصان پہنچا رہا، بتائیں گے ہم کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غیرت دینی ہونا چاہیے۔ ذاتی غیرت تو ہوتی انسان کو، دینی نہیں ہوتی۔ دین کے معاملے بعض اوقات غیرت بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ سلف اپنی ذات سے بڑھ کر دین کی غیرت رکھتے تھے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ حجرہ و زجرہ ان کان مظہرا بدعتہ داعیا الیہا، اگر وہ بدعت کو ظاہر کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے بدعت کی، تو اس سے لوگوں کو خبردار کرنا ضروری ہے، لوگوں کو خبردار کرنا ضروری ہے۔ اصحاب العقول بے شرح ثلاثۃ الاصول میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، شیخ عبید نے یہ بات کہی ہے۔ ایک برائی اور گمراہی بلکہ بدعات اس دور کی ایک ایسی بھی پیدا ہوئی ہے، بعض لوگ بتاتے ہیں اس کو، کیا اس میں اگر ایک برائی ہے تو اس میں بھلائی بھی تو ہے، تو کیا کرو؟ اگر تم کو اس کے اوپر تنقید کرنا ہی تو پہلے اس کی بھلائیاں بتاؤ، خالی برائی بتا رہے تھے، بھلائی بھی تو ہے اس کے اندر۔ فلانا شخص، فلانا پیر، فلانا عالم، فلانا خطیب، فلانی جماعت، فلانا گروہ، اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے اور وہ گمراہی میں مبتلا ہیں، بھلائی بھی تو ہے نا، تو تم اگر ان کی برائی بتا رہے اور تنقید کر رہے ہو تو ان کی بھلائیاں بھی بتاؤ۔ اگر اس طرح سے انسان اصول اپناتا ہے کہ کسی پر تنقید کرنے سے پہلے اس کی بھلائیاں ذکر کرنا ضروری ہے، تو یہ بدعت ہے، اس کو بدعت الموازنہ کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ بدعت الموازنہ، یعنی اگر ان کی برائی بتانا ہے بھلائی بھی بتاؤ، ان کے اوپر تنقید کرنا ہے ان کی تعریف بھی کرو، ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض مقامات پر، یہ اکثر مقامات پر یہ مضر ہو جاتا ہے کہ کسی پر رد کرنا ہے، لمبی تعریف اس کی، اس سے دل جڑ جائے گا، لیکن رد کیوں کر رہے تاش آدمی سے، تو رد کا جو ہے اس کا وزن، اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی تعریف ہمیشہ بیان کرنے لگے۔ بلکہ بعض اوقات تعریف جو ہے تنقید پر غالب آ جاتی ہے۔ جب کسی برائی سے، کسی شخص کی گمراہی سے لوگوں کو بچانا ہے، تو وہاں ضروری نہیں کہ اس کی تعریف بیان کی جائے، بلکہ نہ بیان کرنا زیادہ ضروری ہے، اس کی تعریف نہیں کرنا زیادہ ضروری ہے۔ مثلا آپ کا بچہ کسی لڑکے کے ساتھ گھوم رہا پھر رہا اور وہ بیڑی تمباکو والا ہے، آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا بچہ اس کے ساتھ رہ کے بھٹک جائے گا، آپ کیا بول رہے؟ وہ بچہ پڑھائی برابر پابندی سے کرتا، ماں باپ کی بات مانتا، بہت انٹیلیجنٹ ہے اور اچھے مارکس لاتا، دیکھو چھٹیوں میں یہاں وہاں اخبار ڈال کے ماں باپ کی خدمت کرتا، ماں باپ کا ہاتھ بٹاتا، بیٹا اس کے ساتھ مت رہو، اس لیے کہ وہ بیڑی پیتا ہے۔ کیا نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ الٹا اس کے دل میں اور ہمدردی پیدا ہوئی، میں تو کبھی سوچا ہی اس کے بارے میں۔ تو اب کیا ہوا؟ بجائے اب وہ کیا سوچے، ایک برائی ہوئی تو کیا ہوا، اس میں اتنی ساری بھلائیاں تو ہیں، تو اس کے ساتھ رہے گا، یہ بھی بیڑی تمباکو والا بن گیا ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ اصول ہی غلط ہے اور یہ بدعات ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت بدعت الموازنہ، کہ کوئی آدمی یہ ضروری سمجھے کہ کسی پر تنقید کرنے کے لیے اس کی تعریف کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کو یہ انصاف مانتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انصاف۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ حق کے ساتھ ناانصافی، یہ بھولے بھالے لوگوں کے ساتھ ناانصافی۔ انصاف یہاں یہ تھا، عدل و انصاف یہ تھا کہ اس کو بچایا جائے اور بتایا جائے کہ ٹوٹل غلط ہے، کہ اگر اس میں کچھ بھلائیاں ہیں انجام کیا ہے؟ انجام نقصان ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہاں دیکھو، یہاں ہاں ایک راستہ ہے، مثال کے طور پر موٹی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے، یہ راستہ ہے، یہ راستہ کنسٹرکشن اس کا بہت اچھا ہے، گاڑی آسانی سے جاتی، یہاں کھڑکڑ کھڑکڑ راستہ ہے، یہ راستہ بہت اچھا ہے، اور یہاں راستے میں دو چار اچھے ہوٹل بھی، اور یہ جو راستہ ہے یہاں ٹریفک جام بھی نہیں ہوتا ہے، خالی اتنا ہے یہاں پر جو بھی جاتا چور اچکے یہاں سے لوٹ لیتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ فضائل بتائیں گے رستے کی؟ آپ کیا بولیں گے؟ اے بابا دیکھ مت رستہ اچھا آسان ہے, یہ ہے یہ ہے, رستہ پورا پیسہ تیرا لے کے کپڑے بھی لے لیں گے, مت جا ادھر سے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ اس رستے کے فضائل بتائیں گے. کوئی آگے پوچھا وہ رستہ کیسا ہے؟ یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, بتائیں گے. آپ کیا بولتے آپ؟ مت جا, بالکل مت, کیونکہ میں گزر چکا ہوں وہاں سے, یا فلاں کا انجام وہاں سے مار ڈالے اس کو لوگوں نے, مت جا وہاں سے بالکل. اور رستہ بہت اچھا ہے میں سنا وہاں سے. بولے نہیں مت جا وہاں سے. یہی کریں گے کہ نہیں آپ؟ یا فضائل بتانا شروع کریں گے اس کی, کہ اس کی برائی بتانا ہے تو اس کی بھلائی بھی بتاؤ. بے وقوفی ہے. دنیا میں آدمی اپنے ذاتی معاملات میں ایسا نہیں کرتا, تو حق کے معاملے میں کیوں کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تعریف سے انجام برا ہونے والا ہے, رزلٹ غلط آئے گا. تو اس لیے یہ ایک اس دور کی بدعت علماء نے ذکر کی, شیخ الالبانی وغیرہ نے یہ بات کہی کہ بدعت الموازنہ. بدعت الموازنہ کیا ہے؟ ایک آدمی ضروری سمجھے کہ اگر تنقید کرنا ہے تو تعریف بھی کرو, اگر تعریف نہیں کرے تنقید بھی مت کرو, کرنا ہے تو دونوں کرو. اس چیز کا لزوم, اس کو لازم سمجھنا, یہ بدعت الموازنہ ہے. یا اس کا اہتمام ہمیشہ کرنا, یہ بدعت الموازنہ ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تو اس کی مثال آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید کی تعریف نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, عائشہ فرماتی ہیں ان رجلا استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گھر میں آنے کی اجازت چاہی. فلما رآہ قال بئس بئس اقو العشیرہ و بئس بئس ابن العشیرہ. آپ نے کہا یہ اپنے خاندان کا یا اپنے گھر کا کتنا برا انسان ہے, کیسے خراب آدمی ہے, برا آدمی ہے. تعریف کی اس کی؟ نہیں. آپ نے کیا کہا؟ یہ اپنے گھر کا برا آدمی ہے. فلما جلس تطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ وانبسط الیہ, جب وہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق سے اور خوش مزاجی سے اس سے بیٹھ کے آپ نے بات چیت کی. فلما انطلق الرجل, جب وہ آدمی چلا گیا, قالت له عائشہ, حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ حین رأیت الرجل قلت له کذا وکذا, جب آپ نے اس آدمی کو دیکھا تو آپ نے کہا یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے. ثم تطلقت فی وجهه وانبسطت الیہ, لیکن پھر آپ نے اس کے ساتھ خوش اخلاقی اور خوش مزاجی سے بات بھی کی, یعنی برا آدمی, اور آپ نے ایسا بھی کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ متى عهدتني فحاشا, کہا کہ اے عائشہ تم نے کب دیکھا کہ میں فحاشی کرتا ہوں, فحش بات کرتا ہوں. ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ, آپ نے کہا لوگوں میں سب سے برے لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے شر کی وجہ سے لوگ انہیں چھوڑ دیں, یعنی ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ ان کے قریب بھی نہیں, مت جاؤ بھائی, وہ آدمی ہمیشہ کاٹنے کو دوڑتا ہے. تو آپ نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں, میرے پاس برا آدمی بھی آئے گا تو میں بدسلوکی اس سے نہیں کروں گا, وہ خود چل کے آیا ہے, یہ نہیں کہ آپ اس کے پاس گئے, بلکہ کیا ہوا, وہ آپ کے پاس آیا, اپنے گھر پہ آیا, مہمان کا اکرام کرو, آپ نے اس سے اچھے سے بات کی ٹھیک ٹھاک, لیکن آپ نے حضرت عائشہ کو خبردار کی یہ کون ہے, یہ اچھا آدمی نہیں ہے. تو اس حدیث میں آپ دیکھیں گے, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی برائی بیان کی, تعریف کی نہیں, آپ نے خبردار کیا اس کے لیے تعریف نہیں کی جائے گی, خبردار کرتے وقت تعریف نہیں کریں گے, یہ قاعدہ ہے. یہ تو برے آدمی کے بارے میں ہوا, اچھے لوگوں کے بارے میں بھی دیکھیے, حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کا معاملہ جب آیا, شوہر نے طلاق دیا, عدت پوری ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں, اور دو رشتے ان کو آئے تھے, ایک حضرت معاویہ کا اور دوسرے ابو جہم کا, یہ دو صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب مشورہ کیا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اما معاویہ فرجل تریب لا مال له واما ابو جہم فرجل ضراب للنساء. آپ نے کہا کہ جہاں تک کہ معاویہ کا معاملہ ہے، یہ آدمی مفلس ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، غریب آدمی ہے. اور جہاں تک کہ ابو جہم کا معاملہ ہے، یہ عورتوں کی پٹائی کرتا ہے، بیوی کی پٹائی کرنے والا ہے. ایک روایت میں کہ وہ اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے نیچے نہیں اتارتا ہے، یعنی ہمیشہ ڈنڈا تیار ہے کہ پٹائی کرتا ہے بیوی کی. ولیکن اسامہ بن زید، لیکن میرا مشورہ ہے کہ تم کس سے نکاح کرو؟ اسامہ ابن زید سے. یہ دو صحابی اچھے لوگ ہیں، کیا ان میں کوئی بھلائی نہیں تھی؟ یعنی خالی برائیاں تھیں؟ وہ اچھے لوگ ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان میں خوبیاں ہیں. لیکن نکاح کے معاملے میں جب ایک عورت نے آپ سے مشورہ کیا، تو اس کے حساب سے جو چیز ہے آپ نے کیا کہا؟ دیکھو، تم کو تمہارے حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ آدمی مالدار نہیں ہے، تمہارے حساب سے وہ نہیں ہے، کیونکہ بعض عورتیں ان کے خرچے بڑے بھی ہوتے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ یہ اس کے پاس مال نہیں ہے، غریب آدمی ہے، تمہارے حساب سے یہ ٹھیک نہیں. دوسرا کون؟ ابو جہم، یہ بہت پٹائی کرتا بیویوں کی، تو یہ بھی تمہارے لیے مناسب نہیں. کیا حضرت معاویہ اور ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں میں خوبیاں نہیں تھیں؟ یہ نماز پڑھتے تھے اور روزے رکھتے تھے، اور کتنی ساری نیکیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آتے تھے، آپ کے ساتھ جنگوں میں جاتے تھے، کتنی ساری خوبیاں ہیں. کیا ضروری تھا؟ نہیں. یہ اس میں یہ بھلائی 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 ہے، ایک برائی اس میں، یا ایک بات تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. ایسا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ کسی کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرنا ہو یا کسی شخص کو خبردار کرنا ہو تو آپ اس کی ساری خوبیاں بیان کرنا ضروری سمجھیں، ایسا نہیں. یہ تو اچھے لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ نے، برے لوگوں کا کہاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ جو بالکل باطل میں ہو، اس آدمی کے بارے میں تو اور زیادہ معاملہ سخت ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں آپ نے ان دونوں صحابی کے بارے میں یہ بات کہی، یہ اچھے لوگ تھے، لیکن نکاح کے لیے آپ کو بتانا ضروری تھا. مشورہ کریں گے تو بتائیں گے کہ ان کے اندر یہ بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ کیا کسی کے اوپر رد کرتے وقت اس کی خوبیاں بیان کرنا بھی ضروری ہے؟ شیخ بن باز نے کہا، المعروف فی کلام اہل العلم نقد المساوی للتحذیر و بیان الاخطاء. کہا کہ اہل علم کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ کسی پر تنقید جب کی جائے، اس سے خبردار لوگوں کو کیا جائے، تو اس کی برائیوں پر تنقید کی جائے اور اس کی خطاؤں کو بیان کیا جائے. التی اخطأوا فیہا للتحذیر منہا، ایسے جو بھی لوگ ہیں انہوں نے جو خطا کی ہے، غلطیاں کی ہیں، ان سے ان کو لوگوں کو کیا کیا جائے؟ خبردار کیا جائے. اما الطیب معروف مقبول الطیب، کہا کہ جہاں تک کہ ان کے اندر کوئی معروف ہے، بھلائی ہے، تو اچھی بات ہے. لیکن المقصود التحذیر من اخطائهم، لیکن مقصود یہاں پر کیا ہے؟ کسی کے بارے میں رد اس پر کرنا ہے، تو یہاں مقصود یہ نہیں کہ اس کو اس کی طرف بھیجا جائے، بلکہ اس کو کیا کیا جائے؟ روکا جائے. تو کہتے کہ لیکن المقصود التحذیر من اخطائهم، مقصود یہاں پر یہ ہے کہ ان کی غلطیوں سے خبردار کیا جائے. الجہمیہ، المعتزلہ، الرافضہ وما اشبہ ذلك، چاہے جہمیہ ہوں، رافضہ ہوں، معتزلہ ہوں، یا اس طرح کے دوسرے گمراہ فرقے ہوں. فاذا دعت الحاجہ الى بیان ما عندهم من حق یبین، اگر ضرورت ہو کہ ان کے پاس کوئی حق بات ہے اور بتایا جائے، تو ایسے وقت میں بتایا بھی جا سکتا ہے کہ دیکھو اس مسئلے میں وہ صحیح ہے. جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کو آیت الکرسی کی فضیلت کون بتایا تھا؟ کون بتایا؟ شیطان. تو شیطان نے بتایا، رات میں اگر آیت الکرسی پڑھے کے سوئیں گے نا، اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہوتا ہے اور رات بھر شیطان قریب آتا نہیں. صحیح کہ غلط ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور کہا کہ ایسا ایسا بولا اس نے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ صدقک، اس نے صحیح بولا ہے. وہ ہوا کذوب, لیکن وہ جھوٹا ہے. تو اس جملے پر غور کریں, آپ نے فرمایا صدق کا وہ ہوا کذوب, آپ نے دو باتیں کہی. آپ نے کہا صدق, یعنی اس کی سچ بات کو آپ نے سچ کہا, اس کی صحیح بات صحیح ہے, تو آپ نے اس کی صحیح بات کی تصدیق کی. لیکن اس کے بارے میں کیا کہا, وہ کیسا ہے, جھوٹا ہے, ایک نمبر کا جھوٹا ہے. یہ بات تو سچ بولا لیکن باقی باتیں وہ جھوٹا ہے. تو شخص کے بارے میں آپ نے بتایا جھوٹا ہے, اس بات کے بارے میں آپ نے بتایا بات سچی ہے. اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی لیکن ذات کی ترویج نہیں کی جائے گی. میری بات کو یاد رکھیں, اس کی کوئی بات ہے سامنے آ گئی, اس کی تصدیق کر دی, ہاں بھائی سچ ہے, فلاں صاحب نے فتویٰ دیا بدعتی ہے مثلا, اب بول رہا ہے یہ کپڑے جو ہے پاجامہ اس طرح سے موڑتے نہیں ہیں. اب آپ کے پاس کوئی آیا بولا فلانا عالم ہمارے قریب کی مسجد میں ایسا ایسا بول رہا تھا, اے باطل ہے وہ آدمی, نہیں آپ بتائیں گے کپڑے موڑنا نماز میں کیا ہے, غلط ہے. اب کوئی آ کے پوچھا وہ صحیح بول رہا کیا, آپ بولے صحیح بول رہا. یہ نہیں کہ وہ بدعتی ہے تو اس کی ساری باتیں غلط ہیں. اگر سنت کے مطابق اگر اس نے بولا ہے, اگر ضرورت ہے تو کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے یہ بات صحیح بولی ہے, لیکن اس کے بارے میں حکم کیا لگے گا. ہاں بہت اچھا ہے جاتے جاؤ, دیکھو ایک صحیح بات بولا, اب اس کے بعد ساری باتیں اس سے سیکھو. آپ کر سکتے ایسا نہیں. تو آپ نے کیا کیا, صدق کا وہ کذوب, آپ نے اس کی بات کی تصدیق کی لیکن اس کی ذات کی تقویت یا تقویم جس کو کہتے ہیں آپ نے نہیں کیا, اس کو اچھا بنا کے پیش کیا آپ نے, نہیں سچ بات کیا لیکن وہ ہے جھوٹا. شخصیت کا تعاون نہیں کیا جائے گا, اس کی حق بات کا تعاون کیا جائے گا, شخصیت غلط ہے. تو اہل باطل کی ترویج نہیں کی جائے گی. کہا کہ فَإِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ, وہ بھی کیا ضرورت ہو تو, اگر ضرورت ہو تو, فَإِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى بَيَانِ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ حَقٍّ يُبَيِّنُ, اگر ضرورت ہو کہ ان کے پاس کوئی حق ہے اور اس کو بیان کیا جائے تو ٹھیک ہے بیان کیا جائے, لیکن وَإِذَا, جیسے کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَ سَائِلٌ, وَإِذَا سَأَلَ سَائِلٌ, اگر پوچھنے والا پوچھے مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْحَقِّ, ان کے پاس کیا حق ہے. جیسے مثلا کوئی آدمی پوچھے کہ جہمیہ یا معتزلہ یا خوارج ہے مثلا یا شیعہ ہے مثلا, وہ اہل بیت کی بہت تعریف کرتے ہیں, صحیح ہے, ہاں اہل بیت کا مقام ہے, اہل بیت کا مقام ہے, یا خوارج کے بارے میں یا فلاں کے بارے میں اگر کوئی صحیح بات ان کی ہے, کوئی پوچھتا ہے ما عندهم من الحق, ان کے پاس کچھ حق ہے بھی کہ نہیں کہ سب غلط ہے, تو کہتے ہیں ما وافقوا فيه اهل السنه, اہل بدعت اہل سنت کے کچھ مسائل میں مطابق بھی ہیں یا سارا ہی غلط ہیں. کہتے والمسؤول يعلم ذلك يبين, اگر جس سے پوچھا جا رہا ہے ان کی کوئی حق بات جانتا ہے تو بتا دے بیان کر دے. لكن المقصود الاعظم, لكن المقصود الاعظم والمهم بیان ما عندهم من الباطل, لیکن بڑا مقصد یہاں پر کیا ہے, ان کی صحیح کو صحیح بولنا نہیں بلکہ ان کو غلط بتانا ہے تاکہ لوگ ان سے دور رہیں. تو کہتے ہیں والمهم بیان ما عندهم من الباطل, ان کے پاس جو باطل ہے اس کو واضح کرنا اصل مقصد ہے. لیحضره السائل ولئلا يميل الیہ, تاکہ پوچھنے والا ان سے متنبع خبردار ہو جائیں اور ان سے ڈرے اور بچے اور ان کی طرف مائل نہ ہو, ان کی طرف مائل نہ ہو. تو دیکھیں یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں فلاں فرقہ فلاں فلاں جماعت فلاں فلاں لوگ ان میں کچھ بھلائی ہے کہ نہیں, ہاں فلاں چیز ان کی صحیح ہے لیکن وہ غلط ہے. اگر واقعی ضرورت ہے مثلا کوئی آدمی ایسی جگہ بیان دے رہا ہے جہاں ان لوگوں کا ہی غلبہ ہے, اب صرف رد کرے گا, اب پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے ان کے بارے میں کیا کہنا ہے, اس نے بتا ٹھیک ہے ان میں یہ بھلائی تو ہے لیکن یہ باتیں غلط ہیں, مصلحت اس نے دیکھی حکمت اس نے سمجھی وہاں پر اس نے بتایا, گنجائش ہے اگر مجبوری ضرورت ہو تو, نہیں اصل یہ ہے کہ لوگوں کو ان پر رد کر کے خبردار کیا جائے, اصل یہ ہے کہ ان کو رد کیا جائے اور لوگوں کو ان کے بارے میں خبردار کیا جائے. شیخ صالح الفوزان نے، شیخ بن باز نے یہ بات ذکر کی ہے منہج اہل سنہ والجماع فی نقد رجال والکتب والطوائف میں یہ بات موجود ہے. شیخ الالبانی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شیخ الالبانی کہتے ہیں، اب اس میں فرق شیخ الالبانی نے ایک لکیر درمیان میں کھینچی ہے کہ کیا اہل بدعت کی خوبی بیان کی جا سکتی ہے یا نہیں. تو اس میں شیخ الالبانی نے فرق کیا ہے تحویل اور ترجمہ ان دو باتوں کے اعتبار سے. کہتے ہیں انا اقول، میں کہتا ہوں النقد اما ان یکون فی ترجمتی الشخص المنتقدی ترجمتا تاریخیہ. کہتے ہیں دیکھو میرا کہنا یہ ہے کہ جس پر تنقید کی جا رہی ہے چاہے وہ شخص ہو یا جماعت ہو، اگر اس پر تنقید کی جا رہی ہے اور اس کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کی بایوگرافی بیان کی جا رہی ہے، اس کی زندگی میں اس نے کیا کیا کیا، پیدا ہوا، یہاں رہا، یہ کام کیا، فلاں پڑھ جگہ پڑھایا، فلاں کتاب لکھا، فلاں جو ہے دین کی خدمت اس نے کی، اور یہ ایسا ایسا کیا، یہاں غلطیاں کی، یہاں غلطیاں کی، یہاں غلطیاں کی، اس کی پوری بایوگرافی اگر بیان کر رہے ہیں، اگر وہ ترجمہ تاریخی ترجمہ ہے، ہسٹوریکلی اس کی پوری زندگی کی کرونالوجی بیان کر رہے ہیں، پورا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کسی کتاب میں، تو کہتے فہنا لابد من ذکر ما یحسن وما یخبع. تو کہتے کہ یہاں اس کی زندگی میں اس کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں بیان کی جائیں گی. کہاں؟ جب اس کی پوری تاریخ بیان کی جا رہی ہے، اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے، یہاں اس کا ترجمہ بیان کی جا رہا ہے، اس کو ترجمہ کہتے ہیں. بما يتعلق بالمترجم من خيره ومن شره، اس کی خیر اس کا شر دونوں بیان کیا جائے گا جب اس کی کسی کتاب میں اس کا ترجمہ بیان کیا جائے، اس کے پورے احوال بیان کی جائے. یہاں بھی اور فرق ہے. کہتے ہیں اما اذا كان المقصود بترجمة الرجل هو تحذير المسلمين وبخاصة عامتهم، کہتے ہیں لیکن مقصود اگر اس کے بارے میں لکھنے کا یا بتانے کا یہ ہے کہ یہ گمراہ ہے اور مسلمانوں کو اس سے خبردار کرنا، خاص طور سے عام لوگوں کو خبردار کرنا مقصود ہے، اور اس کے بارے میں جو لکھ رہا ہے وہ اسے خبردار کرنے کے لیے لکھ رہا ہے، نہ کہ اس کی پوری زندگی کی جو بھی کام اس نے کیے اس کے بارے میں بتانے کے لیے علماء کو. ایک آدمی اس نے بہت سارے کام کیا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے اسماء و رجال کی یا اس طرح سے کوئی کتاب ہے، تاریخی کتاب لکھتا ہے، اس میں اس کے سارے احوال بیان کرتا ہے، اس نے فلاں کام کیا، اچھا کیا، یہ اچھا کیا، کتاب ہو اس میں یہ بہت خوبیاں ہیں، لیکن یہ آدمی گمراہ تھا، ایسا ایسا تھا، عقیدہ اس کا باطل تھا، رافضی تھا یا خارجی تھا، اس کے بارے میں بیان کر دیا، اچھا بھی اور برا بھی. یہ کون پڑھتا ہے؟ یہ عام طور سے علماء پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں پوری شخصیت کا احاطہ اس کے ہوتا ہے، اس کے جو بھی کام ہے اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے ہسٹوریکلی. لیکن اگر کوئی کتاب آدمی لکھ رہا اور کسی کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ عوام تک جانے والی ہے، تو کہتے ہیں یہاں معاملہ الگ ہے. کہتے ہیں یہاں پر کیا ہے، الذین لا علم عندهم، ایسی عوام جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، باحوال الرجال ومناقب الرجال ومطالب الرجال، کہ لوگوں کے حالات، رجال کے حالات، ان کی خوبیاں، ان کی فضیلت اور ان کی برائیاں عوام نہیں جانتی ہیں. بل قد یکون له سمعۃ حسنۃ وجیدہ مقبولۃ عند العام، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ گمراہ آدمی، برا آدمی، غلط آدمی عوام کے اندر اس کی شہرت ہو اور مقبولیت، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہوں. ولكن هو ينطبع على عقیدۃ سیئۃ او على خلق سیئ، یہ لیکن حال یہ ہو کہ اس کی شہرت کے باوجود وہ آدمی اپنا باطل عقیدہ یا باطل اخلاق چھپائے ہوئے ہو، اس کی گمراہی عام نہ ہو لوگوں میں، لیکن وہ آدمی غلط ہے، اس نے بہت ساری خدمات کی، لوگوں میں مشہور ہو گیا، لوگوں کا دل نرم ہو گیا، لیکن وہ پھیلا رہا ہے کیا ہے، بہت سارے مدرسے قائم کیے، یتیم خانے قائم کیے اس نے، لیکن ان مدرسوں میں اور یتیم خانوں میں بچوں کو کھلا پلا تو رہے ہیں، لیکن باطل عقائد سکھا رہا ہے، یہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے. لوگوں کو کھلانا پلانا اور کپڑے پہنانا اور رہائش کا انتظام کرنا، یہ بھلائی لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کا باطل عقیدہ اور لوگوں کو گمراہ کرنا چھپا ہوا ہے. تو کہتے ہیں ہا اولائی العام لا یعرفون شیئا من ذلک عن ھذا الرجل، عام لوگ اس آدمی کے بارے میں یہ بات نہیں جان رہے ہیں. تو کہتے حین ذالک لا تأتی هذه البدع التي سميت اليوم بالموازنہ. تو کہتے کہ اس ایسے حالات میں یہ جو بدعتی جس بدعت میں مبتلا لوگ ہیں جس کو بدعت موازنہ کہتے ہیں اس راستے پر نہیں چلا جائے گا, ایسا نہیں کیا جائے گا, اس کی خوبیاں بیان کر کے پھر تنقید کرو. کہتے ہیں ذالک لان المقصود حين ذاك النصيحه وليس هو الترجمه الوافيه الكامله. کہتے کہ اب مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ لوگ اس سے بچیں کیونکہ انجام غلط ہے. مقصود یہ نہیں ہے کہ اس کی پوری زندگی کے حالات بیان کیے جائیں, اس سے ڈرانا مقصود ہے, اس کی شخصیت کا تعارف مقصود نہیں ہے, لوگوں کو بچانا اور ان کی خیرخواہی مقصود ہے. تو صرف تنقید کی جائے گی, تعریف نہیں. یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے, یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے. تو یہ شیخ الالبانی نے ایک یعنی اپنے خطاب میں من حامل راية الجرح والتعديل في العصر الحاضر اس خطاب میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں صاحب بدعت طاقتور ہوتا ہے, اگر اس کے خلاف یہ بولتا ہے تو اس کی دعوت اور اس کی شخصیت مٹا لی جائے گی. یہاں سے سفر کر کے گیا کسی علاقے میں, اب یہ اجنبی ہے, اس کی نہ کوئی طاقت ہے نہ کنبا قبیلہ ہے, اور وہاں فلاں پیر کا پورا غلبہ ہے, لوگ اس کو صرف مانتے نہیں ہیں, اس کو پوجتے ہیں, اس کی بات پر جان دیتے اور لیتے ہیں. اب ایسا آدمی گیا وہاں پہ اور حق کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوا, کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہے, اور تنقید شروع کر دی واٹس ایپ پہ یا بیان میں یا فلاں جگہ یا اس کے خطبے میں کھڑے ہو کے کہا آپ غلط بول رہے ہیں, کیا ہوگا؟ اس کی پٹائی ہوگی اور ہو سکتا ہے اس کو قتل بھی کر دیا جائے. بعض علاقوں میں افریقہ کے سیدھا گھر کو نہیں قبر میں, افغانستان وغیرہ میں بعض علاقوں میں شدت کی وجہ سے لوگوں نے بہت ظلم بھی کیا ان لوگوں پہ جنہوں نے حق بیان کیا جہالت کی وجہ سے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے, تو کیا کیا جائے؟ شیخ عبید الجابری حفظہ اللہ کہتے ہیں ونقل شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ ہذا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے یہ بات نقل کی ہے, کیا؟ اعنی حجر المبتدع اذا کان داعیا الى بدعته مقررا لها. بدعتی کو چھوڑ دینا چاہیے اگر وہ داعی ہو اور بدعت پر اڑا رہتا ہو, تو ایسے سمجھانے کے باوجود مانتا نہیں اور اسی بدعت پر باقی رہتا ہے بلکہ لوگوں کو بھی بلاتا ہے, اس کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے, عام علماء نے لکھا ہے. لیکن کہتے ہیں الا اذا ترتب على حجره مفسدۃ اکبر من المصلحۃ بحجره فانه لا یرجع. کہتے ہیں لیکن اگر اس کا حجر اس کے خلاف لوگوں کو بتاتے ہیں, اس کو چھوڑتے ہیں, اس سے تعلقات توڑتے ہیں, دوری اختیار کرتے ہیں, لوگوں کو دوری کی دعوت دیتے ہیں, اگر اس سے فائدے کی بجائے مفسدہ فساد اور بگاڑ زیادہ ہوتا ہے, تو آدمی کو چاہیے کہ اس سے حجر نہ کرے. لوگوں کو اس سے خبردار کرنے کی بجائے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے. ممکن ہے اپنے حلقے میں لیکن علی اعلان اس سے حجر کی دعوت یا اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر اس سے فساد زیادہ ہوتا ہے فائدہ کم ہوتا ہے. تو یہ بھی بات علماء نے کہی, اتحاف العقول میں شیخ عبید نے بات کہی ہے. اور اسی کے آگے کہتے ہیں لو دخل بلدتا من البلدان, مثلا اگر تو کسی علاقے میں داخل ہو, شیخها قدری او جبری او صوفی, جس میں کوئی شیخ ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے یا مجبرہ میں سے ہے جبری ہے یا پھر صوفی ہے, فاغلظت له القول, تو سخت بات اس کے خلاف کرے, ووقعت فیہ, اس پر تنقید کرے, وشنعک علیہ, اور اس کے گھٹیا ہونے کو واضح کرے, اس کے گمراہ ہونے کو لوگوں کے سامنے بتائے, فہل تتمکن من الدعوۃ, فہل تتمکن من الدعوۃ, کہتے ہیں تو دعوت دے سکے گا اس علاقے میں؟ کیا تیرے لیے ممکن رہے گا کہ تو اس علاقے میں حق بات کی دعوت چلا سکے؟ ابدا نہیں ہو سکتا ایسا. وان سلمت حیاتک لن تتمکن من الدعوۃ, اگر تیری زندگی محفوظ رہی تو بھی بڑی بہت بڑی بات ہے، لیکن تو دعوت تو نہیں دے سکے گا، دعوت اس علاقے میں نہیں دے سکے گا. اذن فلیفقہ طلاب العلم والدعاۃ ھذا الجانب، کہتے اس لیے تو طالب علم اور داعیوں کو چاہیے کہ تحذیر اور حجر کے اس پہلو کو بھی سمجھیں. ہر جگہ شور شرابہ ضروری نہیں، بلکہ بعض علاقوں میں باطل کا غلبہ ہوتا ہے، لہذا اس کے خلاف فتویٰ فائدے کی بجائے نقصان پیدا کرتا ہے. لوگ اس کو تو نہیں چھوڑیں گے، تیرے خلاف ہو جائیں گے اور تیری صحیح باتیں بھی نہیں مانیں گے. تو ایسے وقت میں اپنی حقانیت کو لوگوں میں رائج کرنا زیادہ مفید ہے، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف محاذ کھول کے آدمی کھڑا ہو. ہاں جو واقعی مطمئن ہو جائیں اس کی دعوت سے ان کو بتایا جا سکتا ہے، نہ کہ علی الاطلاق علی الاعلان اس کے باطل ہونے گمراہ ہونے کو آدمی لوگوں کے سامنے بیان کرے. یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اہل بدعات کی تعظیم کرنا دین کو ڈھانے کی طرح ہے، سنت کو ڈھانے کی طرح ہے. لہذا اہل بدعات کی تعظیم، ان کی تعریف، ان کا چرچا، ان کی شہرت، لوگوں کے درمیان ان کی یعنی تأیید، اور لوگوں میں ان کے بارے میں ایسے طور پر بیان کرنا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت آئے، لوگ ان کی طرف مائل ہوں، اجازت نہیں ہے. ہاں آدمی کو چاہیے کہ اگر ممکن ہو اور اس کے پاس قوت ہو رد کرے ان پر. رد کرنے میں ان کے محاسن کا ذکر کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، جو ضروری سمجھتا ہے وہ بدعت میں مبتلا ہے، جس کو بدعت موازنہ کہتے ہیں. اگر کوئی ترجمہ کسی کا لکھ رہا ہے، اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے، یا کوئی مصلحت ہو، مجبوری ہو، تو اس کی تنقید کے ساتھ میں اس کی خوبی بیان کر دے، اس کی گنجائش نکلتی، جیسا کہ شیخ بن باز نے کہا ہے. اگر اس کی حق بات ہے، اس کی ہاں یہ فلاں بات اس کی صحیح ہے لیکن یہ بات غلط ہے، لیکن ایسے طور پر نہیں کہ اس کی شخصیت کی ترویج نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات، اور اگر ڈر ہو اس کو تو خاموش رہے، یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ حق کی دعوت کو ختم نہ کیا جائے، اس کی دعوت چلے، وہ اپنی بات بیان کرتا رہے اور انتظار کرے ایسے حالات کا کہ جس کے اندر اس کے پاس قوت ہو اور وہ قوت کے ساتھ رد کر سکے اس کا، تب تک کہ جنگ نہ چھیڑے. تو یہ ساری باتیں جو جاننا ضروری ہے، یہ سلف کا منہج ہے، اس کا اہتمام کرنا عقل مندی ہے اور حکمت کا تقاضا ہے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.